عمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جو آدمی بھی ذرا برابر بھی نیک کام کرے گا اور وہ نیک کام کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے. تو معروف مجہول دونوں قرات ہے، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے یا داخل کیے جائیں گے اور ان کے اوپر کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی یعنی معمولی سا بھی ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہر ہر نیکی کا کامل ثواب دے کر جنت میں بھیجا جائے گا. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. مکہ کے مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں، یہود بھی کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں. تو ان کو کہا گیا کہ یہ آخری نبی تو ملت ابراہیمی کے عالم بردار ہے، اگر تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو تو ان کی نبوت پر ایمان لے آؤ، اور اس سے اچھا دین کس کا ہوگا، یعنی کسی کا دین اس سے اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس نے اپنے چہرے کو تابع کر دیا انقیاد کیا اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کر لیا، اور وہ خود نیکی کرنے والا ہے یعنی پکا توحید والا ہے، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کیا جو اسلامی مذہب کے عین موافق ہے، حنیفاً. یہ حال ہے ابراہیم تمام دینوں سے ہٹ کر کے سیدھا دین اسلام کی طرف مائل ہونے والے تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا خلیل بنایا تھا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ جو محبت خالص رکھتا ہو وہ خلیل، جو خدا کا منتخب اور چنا ہوا بندہ ہو وہ خلیل، جس کی محبت رگ و ریشے میں نفس میں پیوست ہو، یعنی جس کو اللہ کی محبت رگ و ریشے میں نفس میں پیوست ہو وہ خلیل، جس کی محبت میں کوئی خلل نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہو فوراً پورا کر دے رہے وہ خلیل. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اب دیکھو ایک ہی آیت میں نام کا تکرار ہے، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ اور وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ، حالانکہ ضمیر سے کام چل جاتا دوسری مرتبہ میں، لیکن تکرار یہ عظمت شان کی طرف اشارہ ہے اور بتلانا ہے کہ ممدوح ابراہیم بہت اونچے مقام کے انسان ہیں، اسی لیے ان کا نام صراحتاً آ رہا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا، اللہ مالک، اللہ پیدا کرنے والے، اللہ الہ، سب سب بندے غلام. وکان اللہ بکل شیء محیط، اور اللہ تعالی ہر چیز کا احاطہ کرنے والے ہیں علم میں، قدرت میں، یعنی اللہ ان اوصاف سے برابر متصف ہے. جی،
اور جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیک کام کیا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں ہو، تو ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پر تل کے برابر یعنی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اس شخص سے زیادہ اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا منقاد ہو گیا اور اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیا، حال یہ ہے کہ وہ نیکی کی عادت رکھتا ہو، یعنی پکا موحد ہو، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کا اتباع کیا جو تمام ادیان سے ہٹ کر دین قیم کی طرف مائل،
سیدھے دین
کی طرف مائل تھی،
مضبوط دین جی.
اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل یعنی خالص دوست جو اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کرنے والے تھے بنایا، اور اللہ تعالیٰ ہی کی ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے.
چلو تم اپنا کام کرو.
سلطنت تخلیق اور بندوں کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں علم اور قدرت کے اعتبار سے، یعنی برابر اس صفت کے ساتھ متصف رہے ہیں.
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ. یہ لوگ آپ کو فتویٰ پوچھنے آئے ہیں عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کی میراث کے بارے میں کہ عورتوں کو کتنی میراث دینے کی، وہ فتویٰ پوچھنے آئے لوگ. دراصل مسئلہ کیا تھا بھائی کہ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کو میراث دیتے ہی نہیں تھے، بالکل نہیں دیتے بچوں کو اور عورتوں کو بھی. جو بچہ جہاد میں لڑنے میں کام آئے ایسے ہی بچے کو میراث ملتی تھی، چھوٹی عمر کے بچوں کو میراث نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عورتوں کو تو میراث دیتے ہی نہیں تھے، اس پر یہ جو ہے سوال جواب ہوئے ہیں. دوسرا، حضرت عیینہ ابن حصن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں نے ایسا سنا نہیں کہ تم بیٹی کو بھی آدھا نے بہن کو بھی آدھا دلوا دے ہو، حالانکہ ہمارا تو دستور ایسا ہے کہ جو جنگ میں جاوے اس کو دینے کا حصہ، اور عورتیں تھوڑی جنگ میں جاتی ہیں اس لیے ان کو حصہ نہیں دینے کا. تو حضور نے فرمایا کہ اسی طرح مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیٹی کو اور بہن کو آدھا آدھا میراث میں دیا جاوے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. تو فن نساء کا مطلب علامہ سیوطی نے نکالا ان کی عورتوں کے بارے میں، یعنی عورتوں کی ذات کے بارے میں سوال نہیں ہے کہ بھئی عورتوں کی ذات کے بارے میں سوال ہو، عورتوں کی میراث اور میراث کے معاملات کے متعلق جو ہے سوال ہے. قل اللہ یفتیکم فیہن، یہ غلط فہمی کا ازالہ ہے یہ عبارت. یوں کہو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں نا، وہ ایک جو لطیفہ ہے کہ وہ کسی جگہ بورڈ لگا ہوا انکوائری ایئرپورٹ پر ریلوے اسٹیشن پر، تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کاؤنٹر پر، تو آپ جیسا کوئی گیا بہن تمہاری عمر کتنی، تمہیں پڑھنے لگے کیوں آ رہا، تو پوچھے یہ سب آپ کو پوچھنے کے لیے کسی نے لکھا ہے نا انکوائری، میں انکوائری کرنے آیا. تو کہ انکوائری کا مطلب ریلوے کے بارے میں انکوائری کرو، میری ذات کے بارے میں انکوائری نہیں کرنے نہیں بیٹھے تم. قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ تم کو عورتوں کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں. وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور وہ فتویٰ وہی ہے جو قرآن میں تم کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پوری آیت کی طرف اشارہ ہے اس میں. مزید یہ فتویٰ بھی اللہ تم کو دے رہے ہیں. کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن. یتیم لڑکیوں کی شادی میں بھی بڑے مظالم ہوتے تھے زمانے جاہلیت میں، ایک تو میراث نہیں دیتے یتیم لڑکیوں کو، دوسرا یتیم لڑکیوں سے زبردستی والی لوگ شادی کر لیتے تھے، مہر نہیں دیتے ان کو، مختلف مظالم تھے. ایک ظلم تو یہ تھا کہ کوئی یتیم لڑکی ہے تو والی اس کی میراث کھا جاتا تھا, دیوے ہی نہیں یتیم لڑکی کو. نمبر دو, شادی خود یتیم والی اپنی ذات کے ساتھ کر لے رہے اور وہ بیچاری کالی ہے, خوبصورت نہیں ہے, تو اس کے جسمانی حقوق بھی ادا نہ کرے اور صرف اپنے نکاح میں روک لیا. کیوں روک لیا؟ دوسری جگہ شادی کرائیں گے تو مال وہاں لے کے چلی جائے گی. نمبر تین, خوبصورت ہے یتیمہ لڑکی, جسمانی فائدہ اٹھاتے لیکن مہر نہیں دیتے, حقوق ادا نہیں کر دے, نفقہ سکنا کسوا, یہ سب یتیم لڑکیوں کے بارے میں زمانے جاہلیت میں بہت ظلم تھا. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ, اور اے والیو تم رغبت بھی رکھتے ہو کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. وَتَرْغَبُونَ, رغبت یعنی ان سے نکاح کرنے کی تم لالچ بھی رکھتے ہو. اور اسی کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی نکاح کرنے سے تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے, لدمامتہن, بدصورتی کی وجہ سے عورتیں سانولی جھانکی, اسی لیے ان سے کوئی رغبت بھی نہیں. وتعدلوہن, اور تم ان کو روکے رکھتے ہو, ان یتزوجن, یہ کہ وہ نکاح کر لے. کیوں روکتے ہو؟ تمعن فی میراثہن, کہ میراث کا مال لے کر کے نئے شوہر کے یہاں سسرال چلی جائے گی. اللہ فتویٰ یہ دے رہے ہیں کہ ایسے کام مت کرو, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فتویٰ ہے, آرڈر ہے, ایسے کام مت کرو. والمستضعفین من الولدان, اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں. کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیا حکم؟ انتا تم حقوقوں کو, یتیم بچوں کے حق ادا کرو بھائی. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ, اور یہ بھی اللہ تم کو حکم دے رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں انصاف قائم کرو, میراث میں, مہر میں, شادی میں, سب میں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا, جو بھی بھلائی کا کام کرو گے اللہ جانتے ہیں, اور اس پر اللہ تعالیٰ تم کو بہترین بدلہ دیں گے, اور گڑبڑی کی تو سزا دیں گے. کہتے ہیں کہ آیت کریمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی, ان کی پرورش کے اندر ان کی چچا کی یتیم بچی تھی لیکن وہ سانولی تھی, تو مال انہوں نے اپنے قبضے میں رکھ لیا. حضرت جابر خود بھی شادی اس کی کہیں کرنے نہیں دیتے تھے, چونکہ شادی ہو جائے گی تو کہیں وہ مال لے کے چلی جائے گی. تو اس معاملے کے اندر جب حضور کے پاس آیا معاملہ تو یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اس معاملے میں صحابہ کے ذریعے اللہ نے امت کو یہ سب احکام کی تعلیم لی. جی,
اور یہ لوگ آپ سے عورتوں کی حالت یعنی عورتوں کی میراث کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں شرعی حکم بتلاتے ہیں, اور جو آیتیں تمہارے سامنے قرآن میں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ہیں جن کو تم ان کا مقررہ حصہ میراث میں سے نہیں دیتے, اور اے اولیاء تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے لاپرواہی کرتے ہو ان کے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے, اور انہیں نکاح کرنے سے روکے رکھتے ہو ان کی میراث کی لالچ میں. یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو, اور چھوٹے لڑکوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شرعی حکم بتلاتے ہیں کہ تم ان کو ان کے حقوق دو, اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے
کہ جلوس موقوف ہو جائے گا. دیکھو موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی,
اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف قائم کرو ان کے میراث اور مہر کے سلسلے میں, اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں, چنانچہ تمہیں اس پر بدلہ دیں گے.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, بَعْل کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کے اوپر ہو وہ بَعْل, اور چونکہ شوہر بیوی کے اوپر حاکم ہوتا ہے اس لیے اس کو بال کہتے ہیں. سیٹھ اور باس کو بھی عربی میں بال کہا جا سکتا ہے چونکہ وہ اپنے ماتحت جو اسٹاف ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے. اور اسی سے وہ لوگوں نے ایک بت بنا رکھا تھا بال, پھر بال بک وغیرہ. کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ڈر ہو نافرمانی کا, نشوز کیا مطلب نافرمانی کا؟ ترفعن علیہا, بیوی پر شوہر کی بالا دستی, بیوی پر شوہر کی بالا دستی. اب شوہر کی بالا دستی کیسے کیسے ہوگی؟ نمبر ایک, ساتھ سوتا نہیں ہے, ناراض ہو کے ساتھ نہیں سوتا. نمبر دو, بیوی سے بے رخی کرتا ہے, دیکھتا نہیں ادھر. نمبر تین, بیوی کے سامنے ہمیشہ باسی کڑی جیسا منہ بنا کے رہتا ہے, دیویل پیا ہو ایسا منہ بنا کے رہتا ہے. نمبر چار, جمع نہیں کرتا. نمبر پانچ, اچھی طرح گھر میں ساتھ رہتا نہیں ہے, اکھا دن یا تو گالیاں بولے بھوما پاڑے. نمبر چھ, پسند نہیں کرے کہ یہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی, ایسا ماڈل اچھا نہیں لگے مجھے, نہیں چلے, پسند نہیں کرتا. یہ سب نشوز کی تفسیر میں شامل ہے. وہ پیچھے گزر گیا تھا نا شوہر کے بارے میں کہ بیوی اگر پسند نہ ہو چلے, بیوی نافرمانی, تو یہاں دوسری صورت آ گئی. اب شوہر کی طرف سے نشوز ہو تو والتقصیر فی نفقتها لبغضها, چھٹی علامت, بیوی سے ناراض ہونے کی وجہ سے خرچہ کم دیتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ طموح کے معنی نظریں اٹھتی ہے موجودہ بیوی سے زیادہ خوبصورت عورت کی طرف, کہ گھر میں جو موجود ہے اس سے زیادہ کسی خوبصورت عورت پر نظر پڑ گئی, لہذا یہ پرانی کو اب کسی طرح بھی جو ہے نکالنے کے چکر میں پڑو. یہ سب نشوز کی شکلیں ہیں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا, روگردانی بھی کرتا ہے, بیوی سامنے آتی تو منہ پھیرا لیتا ہے, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا, تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صلح کر لے وے. دیکھو, ایک تو شوہر کو نکاح کے وقت پر ہی تین مرتبہ ڈرایا گیا تھا, تین مرتبہ اللہ کے نام سے ڈرایا گیا تھا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تین بار ڈرایا گیا تھا. آئندہ بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈر ڈر کے رہنا, یہ پہلا قدم اٹھایا گیا. اور ساتھ میں یوں بھی کہا گیا تھا, وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا, آج کے بعد سوچ سمجھ کے بولیو, بیوی کو گالیاں نہیں دینے کی, بیوی کو ماں کے ساتھ بی بہن کے ساتھ تشبیہ نہیں دے دینے کی, واللہ لا اقربو کی اربات یا شور, ایسا نہیں بولنے کا. ایسے اس کو خاص کہا گیا تھا, وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا, آج کے بعد بہت سوچ سمجھ کے بولنا, یہ دوسرا قدم. اور تیسرا قدم یہ کہ اگر تو نے عورت پر ظلم کیا تو آخرت کے اندر تجھے جو ہے جواب دہی کرنی پڑے گی. مظالم کی جواب دہی تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں, مظالم معاف نہیں ہوتے. اور یہ چوتھا علاج بتلایا گیا صلح کرانے کا. تو دونوں قرات ہے اس کے اندر. کون کون سی ہے دونوں قرات؟ یصلحا اور یصالحا, تشدید کے ساتھ. تو یصالحا والی قرات کے اندر تا کا سواد میں ادغام ہوا ہے, اور یہ قرات باب افعال سے ہے, یصلحا والی اصلح افعال سے. تو دونوں میاں بیوی میں صلح کرا لینے کی, کیسے صلح کرانے کی؟ نمبر ایک, باری کے معاملے میں کہ تو نئی کے یہاں دو دن رہی ہو, اس کی یہاں ایک دن رہنا, نئی کو دو ہفتے دینا اس کو ایک ہفتہ دینا، نئی کو دو مہینے دینا اس کو ایک مہینہ دینا، کنسیشن ملتا ہے تو آدمی خوش رہتا ہے. تو ایک باری میں صلح کروا ہے. نمبر دو، خرچے پانی میں سب کچھ صلح کروا دے رہے کہ چلو اس بیوی کو ابھی اتنا دیتے تھے تھوڑا کم دینا چلو، لیکن طلاق مت دو. خرچہ کم، بئی طور پر کے مطالبہ بیوی خرچے میں کچھ کم رکھے، جمع کا سلسلہ باقی رہے، زندگی دونوں کی ساتھ گزرے، اگر یہ بیوی راضی ہو جاوے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیوی راضی نہیں ہوتی ہے تو شوہر کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کا حق پورا ادا کرے، باری گزارنے میں بھی اور خرچہ دینے میں بھی. اور اگر پورا حق ادا نہیں کرے گا تو پھر جو ہے تفریق، جدائی اس کے اوپر آئے گی. والصلح خیر، صلح کر لینا بہت اچھی چیز ہے، ہر شعبے میں صلح اچھی چیز ہے. چونکہ عدالتی فیصلوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس سے دلوں میں کینے آتے ہیں، عدالتی فیصلہ دلوں میں کینہ پیدا کرتا ہے. اس لیے کہ جس کی طرف داری میں آئے گا وہ خوش، جس کے خلاف گیا وہ ناراض، کینہ پیدا کرتا ہے. فَإِنَّ الْقَضَى يُورِثُ الدَّغَائِنَ فِي الْقُلُوبِ، حضرت عمر فرماتے ہیں. اس لیے صلح ہو جاوے وہ اچھا، فیصلے اور کینے کے بجائے، تو صلح کرا لینا بہتر ہے جدائی کے مقابلے میں، اور شوہر کی طرف سے حق تلفی اور اعراض کے بجائے صلح کرا لینا بہت بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو انسان کی فطرت ہے اس کے بارے میں، کیا ہے انسان کی فطرت؟ لالچو. یہ انسان لالچو، غرض مطلبی، غرض پرست، حرص طمع والا، یہ انسان کی طبیعت ہے. جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ بیوی خرچہ کم مانگے گی تو خوش ہو جائے گا، چلو خرچہ بھی کم دینے کا نہیں، بیوی بیوی بھی رہے، خوش ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کے دلوں کے اندر لالچ، یہ تو جو ہے ہر وقت حاضر کر دی گئی، یعنی لالچ پلا دی گئی، گھسا دی گئی. شدید بکیلی، بشو سے مراد شدید بکیلی، یعنی اس کی جبلت اور فطرت اور طبیعت کے اندر ہے، اور ایسی ہے کہ گویا ہر وقت بکیلی رہتی ہے، کبھی انسان سے بکیلی غائب ہی نہیں ہوتی ہے. ایسا عام انسان ایسا ہے. اور بعض حضرات نے بہت پیارا مطلب بیان کیا شوہ کا، اپنا مفاد. شوہ کا مطلب کیا؟ اپنا مفاد، جو ہر انسان کو عزیز اور پیارا ہوتا ہے، اپنا مفاد، مفاد پرستی ہر انسان کو بڑی پیاری ہوا کرتی ہے، وہ ہر انسان کو لگی لپٹی ہوئی ہے. المعنی، آیت کا مفہوم یہ کہ عورت اپنا حصہ شوہر سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور شوہر جو چیز اس پر ضروری ہے اس میں رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری بیوی سے محبت رکھتا ہو. یعنی جب دوسری پر نظر لگ گئی تو یہ پرانی بیوی کو وہ تمام رعایتیں، حقوق دینے آدمی تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل یا ختم ہو یا کٹوتی ہو جائے، یہ آدمی کی چاہت ہے. اس لیے صلح مصالحت کر لو تاکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ طلاق تو نہیں ہوگی، جدائی اور تفریق تو نہیں ہوگی. یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ اس معاشرے کے اندر ہے جہاں متعدد بیویوں کی رواج ہے. باقی جو ہے اب تو ہمارے ملک کا قانون بن گیا بھائی، تین طلاق جو ایک مجلس میں دے دی تو دو سال کی جیل ہوگی شوہر کو، ایسے جیسا قریب قانون بن گیا بھائی. اور شریعت کے خلاف بہت سے لوگ عورتوں پر سالمانہ طور پر طلاق بھی تو دیتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے طلاق بھی دیتے ہیں، بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں طلاق کو گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں، صلح مصالحت کرا دینے کی، اس کو سمجھانے کا کہ نئی کو نبھانا آسان نہیں ہے، پرانی اچھی ہے چلانے جی. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور اگر تم عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اچھی زندگی گزارو گے اور تقوی والے بنو گے، یعنی عورتوں پر ظلم نہیں کرو گے، تو تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ پورے طور پر باخبر ہے، لہذا اس کے اوپر تمہیں اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دیں گے. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے اچھا جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو ہے. پھر فرمایا کہ وانا خیرکم لنسائی، میں اپنی بیویوں کے لیے اچھا شوہر ہوں، سب سے اچھا جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو ہے. باقی بار دوستوں، احباب، متعلقین، سب کے ساتھ آدمی اچھا رہتا ہے، اس کو کیا دال میں ڈالنے کا، گھر میں ظلم کرتا ہوگا تو گھر والوں کے ساتھ اچھا رہے. حضور نے ترغیبی پہلو بتلایا کہ گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے رہو جی.
لفظ امراۃن مرفوع ہے، اس فعل کی وجہ سے
ہمارے بعض بزرگوں کی بیویاں ان سے بیعت ہوئی ہیں، اندازہ لگاؤ کیسی اس نے معاشرت ہوگی کہ بیوی شوہر سے بیعت ہوئی جی.
لفظ امراۃن مرفوع ہے اس فعل کی وجہ سے جس فعل کی تفسیر کرتا ہے خوفت. اور اگر کسی اور
وہ مرزا جی کی بیوی کا قصہ تو مشہور ہے، مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے اکابر جیسے ہیں، وہ اڑے تھے ہوا میں، بیوی نے کہا وہ اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑے. دیکھو،
اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے اندیشہ ہو زیادتی کا،
حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے آخری خلیفہ تھے نا پڑوس میں، ان کے واقعات ان کی بیوی کے ساتھ کے جو ہے وہ نہ پڑھنے کے قابل ہے، بیوی کے ساتھ اس نے معاشرت کے واقعات جی. 50-55 سال کی زندگی میں کبھی بیوی سے پانی نہیں مانگا. بیوی کہتی ہے کہ میں اپنی سعادت سمجھ کے ان کی خدمت کرتی ہوں، باقی اس اللہ کے بندے نے کبھی پانی کا گلاس نہیں مانگا شادی کی 50-55 سالہ زندگی میں جی.
شوہر کی جانب سے عورت پر بالادستی کا، اس کے ساتھ سونے کو ترک کرنے اور اس کے نفقے میں کمی کرنے کے ذریعے سے، اس کے ساتھ بغض ہونے کی وجہ سے، اور شوہر کی نظریں اس عورت سے خوبصورت عورت کی طرف کھینچنے کی وجہ سے، یا عورت کو اندیشہ ہو شوہر کی جانب سے بے توجہی کا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس بات میں کہ وہ دونوں صلح کر لیں آپس میں. اس میں تا کا ادغام ہے حقیقت میں صاد میں، اور ایک قرات میں یصلحہ ہے اسلحہ سے، کہ وہ دونوں صلح کر لیں باری کی تقسیم میں اور نقطے میں، اس طور پر کہ عورت شوہر کے لیے کچھ ترک کر دیں صحبت کو باقی رکھنے کے لیے. اور
صحبت کا معنی یہاں پر ہے ساتھ رہنا، یہاں جمع کا معنی نہیں یاد رکھنا جی.
پھر اگر عورت اس پر راضی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ عورت کو اس کا پورا پورا حق دے دے یا اسے جدا کر دے. اور صلح کرنا تو بہتر ہے جدائی کی اور زیادتی اور اعراض کرنے کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے دلوں میں لالچ رکھی ہوئی ہے، یعنی سخت بخل رکھا ہوا ہے، یعنی انسان کی جبلت ہی اس پر ہے، گویا کہ وہ ہر وقت اس کے ساتھ حاضر رہتا ہے، اس سے کبھی غائب نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت اپنے حصے کو ترک، اپنے حصے کے ذریعے سے اپنے شوہر پر سخاوت نہیں کرتی، اور شوہر اپنے حصے کے ذریعے سے عورت پر سخاوت نہیں کرتا جب وہ دوسری سے محبت کرے. اور اگر تم عورتوں کے ساتھ رہن سہن اچھا رکھو اور ان پر ظلم کرنے سے بچو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہیں، سو تمہیں ان کاموں پر بدلہ دیں گے.
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. تم ہرگز عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے. نفی تاکید بلن کا صیغہ ہے, ایک سے زیادہ بیویاں کی نے, تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم ہرگز بیویوں کے درمیان برابری کر ہی نہیں سکتے. ولو حرستم, اگرچہ تم کو متعدد بیویاں رکھنے کی لالچ ہے لیکن برابری تم کر سکتے نہیں ہو. دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں, ایک ہے ظاہری رکھ رکھاؤ, یعنی تمام بیویوں کی باری برابر برابر نبھانا, تمام بیویوں کو کپڑے, خرچہ, مکان, گاڑی سب برابر برابر دینا, اس میں تو برابری کرنا ممکن ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں دل کی محبت, بیچارہ ایک تو دل, وہ کہاں ہر ایک کو اپنے دے دے. اسی لیے قلبی محبت کے اندر تو آگے پیچھے ہوگا ہی ہوگا معاملہ. یہ آیت میں نفی تاکید بلند ہے نا, یہ قلبی محبت کے بارے میں ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو چیز میرے اختیار میں ہے اس میں تو میں نے برابری کی, نفقہ, سکنا, کسوا, باری, ہر چیز. لیکن جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ میری پکڑ نہ کرنا. اور وہ ہے قلبی میلان, کسی عورت کی طرف میلان زیادہ, محبت زیادہ, رغبت زیادہ, وہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے. اسی لیے اس میں تو برابری کبھی ہو ہی نہیں سکتی. وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, تم ہرگز برابری نہیں کر سکتے عورتوں کے اندر محبت میں, اگرچہ تم کو متعدد بیویاں رکھنے کی لالچ تو بہت ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, تو پورے پورے ایک عورت کی طرف مت ہو جاؤ. اللتی تحبونا, جو جس سے تم بہت محبت کرتے ہو اسی بیوی کی اکیلے کے مت ہو جاؤ باری میں اور خرچے میں, نہ دوسری بیویوں کو ادھر لٹکی ہوئی مت چھوڑ دو. فتذروها كالمعلقة, ادھر لٹکی ہوئی ان کو نہیں چھوڑ دینے کی دوسری کو, بیچاری کو. الممال علیہا التی لا ہی ایم ولا ذات بال, اس لیے کہ وہ تمہارے نکاح میں اس لیے بیوہ بھی نہیں ہے, نہ تم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے اس لیے وہ بیچاری شوہر والی بھی نہیں ہے. کیسی بیچاری ادھر ادھر بین بین لٹکی لٹکی رہے, ایسا مت کرو. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک ہی بیوی کا ہو جائے, دوسری بیویوں پر دھیان نہ دے, تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا پورا ایک جانب فالج زدہ ہوگا. ایسے حال میں میدان محشر میں آئے گا وہ آدمی جو ایک ہی بیوی کا ہو کے رہے, دوسری بیویوں کی طرف دھیان نہ دے, حق ادا نہ کرے, پورا ایک حصہ اس کا فالج زدہ ہوگا, اس حال میں محشر میں آئے گا. بڑی سخت وعید ہے, اور اللہ نے بھی منع فرما دیا یعنی کہ ایک کی طرف پورے ہو جاؤ, دوسری بیویوں کو ادھر لٹکی ہوئی چھوڑ دو, ایسا مت کرنا. فتذروها كالمعلقة, ہمارے بعض بزرگوں نے متعدد بیویاں کی. خود حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شادی کی, تو حضرت کی اہلیہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے شادی کی نہیں تو آپ کے مرید لوگ بھی سب حضرت کی اتباع میں دو دو شادیاں کریں گے. تو حضرت فرمانے لگے نہیں, اب کوئی نہیں کرے گا. تو کہا وہ کیسے؟ تو کہا جب مجھے عملی زندگی میں دو بیویوں کے حقوق ادا کرتے دیکھیں گے کہ یہ تو بہت بھاری قصہ ہے تو کوئی نہیں کرے گا. اور ہوا بھی ایسے, دو کمرے حضرت نے بنوائے تھے, خانقاہ میں موجود ہے, جا کے دیکھ لو ابھی تک وہ, اور بیچ میں ترازو لٹکا دیا. کوئی بھی چیز حضرت کے یہاں ہدیہ آتی تھی تو ترازو میں تول کے آدھی آدھی کر کے دونوں گھر میں بیچ دیتے تھے, اور کپڑے حضرت کے خانقاہ میں دیتے تھے. چونکہ ایک بیوی کے یہاں کپڑے رہے ہوئے تھے, دوسری کو ایسے ان کے یہاں کپڑے, میرے یہاں کپڑے نہیں ہیں, خانقاہ میں کپڑے رہتے تھے. اتنا اہتمام کیا ضبط خیال تک کہ جس دن جس بیوی کی باری ہوئے اس دن خیال میں بھی دوسری بیوی کو آنے نہیں دیتے تھے، ضبط خیال. یہ کتنا بڑا کمال ہے کہ جس بیوی کی باری اس دن دوسری بیوی کا خیال بھی نہ آوے، کتنا اہتمام ہوگا. اس طریقے سے نبھا کر کے دکھلایا حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ایک دیہاتی آیا، اس میں ہے نا قصہ لکھا ہوا کہ وہ لم علی اشرف علی تھارے لیے دو تربوز لے کے آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ تیری دو بیوی ہے تو انصاف کرتا ہے، تو برابر وزن کروا کے دو تربوز لایا ہوں، دونوں گھر ایک ایک بھیج دے. تو حضرت نے کہا کہ تو نے وزن اس کا برابر کروایا لیکن اندر جو مٹھاس ہے وہ برابر ہے کہ نہیں، وہ تو نے کہاں دیکھی. اسے حکم دیا دونوں تربوز کو بیچ میں سے کاٹا جائے اور دونوں گھر میں ایک ایک طرح تو ٹکڑا بھیجا جائے دونوں تربوز میں سے. بولو ایسی برابری؟ تب جا کر کے کسی میں اتنا اہتمام ہوئے تو دو کرے، ورنہ ایک پہ چلا لے رہے. فتح ضرورہ کل معلقہ، اس کو عدل لٹکی ہوئی نہیں چھوڑ دے گا. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. ایک آدمی کی دو بیوی تھی، قدرتی دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہو گیا. بولو اب کیا کرے؟ تو آدمی جو ہے بڑا انصاف والا تھا، اس نے سوچا کہ دونوں کا ایک ساتھ انتقال ہوا ہے، اگر جنازہ جو ہے پہلے ایک کا نکالو پھر دوسری کا نکالو تو بھی نا انصافی ہوئے نا، کہ اس کا آگے جنازہ نکالا اور اس کا پیچھے نکالا ہے، وہ بھی کسی درجے کی نا انصافی ہے نا. محشر میں پکڑ سکتی ہے کوئی بھی ایک بیوی جس کا پیچھے نکلے گا. وہ تو اس نے فوراً بڑے کو بلوا کر کے دوسرا دروازہ بنوایا ایمرجنسی میں تاکہ ایک وقت میں دونوں جنازے ساتھ نکلے. تو رات میں اس نے جو ہے دوسری بیوی ایک بیوی کو خواب میں دیکھا، کہا قیامت میں پکڑ کے لیے تیار رہنا، اس کو تو نے جو ہے نئے دروازے سے جنازہ نکالا اور میرا پرانے دروازے سے نکالا، تیار رہنا محشر میں پکڑ کے لیے. بولو ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم وان تحسنوا. المستطرف میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک چور ایک قاضی کے یہاں گیا. تو قاضی صاحب کی دو بیوی تھی، ایک اوپر رہتی تھی ایک نیچے رہتی تھی. تو اس دن جو ہے اوپر والی بیوی کی باری تھی، تو قاضی صاحب عشاء کے بعد آئے اور سیڑھی کے ذریعے اوپر جانے لگے. تو نیچے والی بیوی کو کچھ ہوگا تو اس نے کہا نہیں آج میرے ساتھ رہ جاؤ نہیں تھوڑی دیر بھی، کہتے نہیں آج اوپر والی کی باری ہے میں وہاں جاؤں گا. تو وہ سیڑھی چڑھنے لگے تو نیچے والی نے قاضی صاحب کے پیر پکڑ لیے، قاضی صاحب بھی اوپر جانے ہی نہیں دوں گی. اور اوپر والی نے دیکھا تو اوپر سے ہاتھ کھینچ رہے نہیں یہیں آؤ یہیں باری ہے. اکھی رات بیچارے قاضی صاحب کا یہ تماشا رہا، اوپر والی اوپر کھینچ رہی نیچے والی نیچے کھینچ رہی. وہ چور بےچارا انتظار میں کہ سوئے تو چوری کرو. اب صبح اذان ہوئی تو پکڑا گیا چور، چونکہ وہ کہاں جاوے اب باپ کے، پوری رات ان لوگوں نے جاگ کے گزاری. قاضی صاحب نے صبح عدالت میں پیش کیا تو چور قاضی صاحب کو کہہ رہے قاضی صاحب جو چاہے سزا دینا میں تیار ہوں لیکن میری دو شادی مت کرا دینا، اس لیے کہ اس کی سزا آج رات بھر میں نے دیکھ لی کیا ہوتی ہے. تو وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کرو انصاف اور باری میں، وَتَتَّقُوا اور ظلم سے بچو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، جو میلان ایک بیوی کی طرف ہو جائے گا تم پر بہت رحم و کرم کرنے والے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہو گئے طلاق سے، بنتی نہیں نبتی نہیں پسند نہیں تفریق ہو گئی، تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دیں گے. یہ اس میں ہوتا کیا ہے، عام متن جب طلاق کا قصہ ہوتا ہے نا تو بیوی گھمنڈ میں کہتی ہے وہ تو میں رہی تیرے ساتھ، دیکھنی میں جاؤں گی نا اس کے بعد تجھے کوئی چوڑیل بھی نہیں ملے گی. دیکھیے نہیں تو اور شوہر کہتا ہے کہ وہ تو تجھے نبھائی، اب تجھے کوئی شوہر ہی نہیں ملے گا، دیکھنا ہے اب کی زندگی اکیلے رہنا پڑے گا، اس لیے یہ تنبیہ ہے. یغنی اللہ کل من ساعتی، کوئی کسی کے اوپر جو ہے عجب نہ کرے، اللہ ہر ایک کے لیے انتظام کر دیں گے اپنے فضل سے. بھائی طور پر کہ بیوی کو دوسرا شوہر دے دیوے اور شوہر کو دوسری بیوی دے دیوے، وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر فضل و کرم میں بڑے وسعت والے ہیں اور بڑے حکمت والے ہیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. تقوی کتنی اہم چیز ہوگی اندازہ لگاؤ اس آیت سے. اللہ نے تاکید کی تھی تم سے پہلے اہل کتاب کو، سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی یہی حکم تاکید سے یہودیوں کو عیسائیوں کو، اور اے قرآن کے حاملین امت محمدیہ کے لوگوں تم کو بھی یہی تاکید ہے کہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو. کتنی اہمیت، سابقہ شریعتوں میں بھی یہی حکم، اس شریعت میں بھی یہی حکم، اللہ کی سزا سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم ناشکری کرو گے یعنی اللہ کی طرف سے جو تاکید حکم ہے وہ پورا نہیں کرو گے، تو آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، اللہ خالق اللہ مالک سب اللہ کی بندے مملوک، لہذا تمہارا کفر اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ تمہارے ایمان کے محتاج نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے اور مخلوق کی عبادت سے، اور ساری تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہیں. جی تم تعریف کرو گے نہ کرو، اللہ تو خود بذات اپنی جگہ ساری تعریفوں کے مالک ہے. جی
اور تم ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے محبت میں، چاہے تم کتنی ہی لالچ رکھو، سو تم پورے طور پر مائل نہ ہو جاؤ.
ملکوں میں یہ ماحول نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں یہ ماحول بہت ہے متعدد شادیوں کے. جی
تو تم پورے طور پر مائل نہ ہو جاؤ اس عورت کی طرف جس سے تم محبت کرتے ہو باری تقسیم کرنے میں اور نفقے میں، پھر تم اس کو یعنی جس سے اعراض کیا گیا ہے اس کو تم لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑے رکھو کہ جو کنواری بھی نہیں ہے اور شوہر والی بھی نہیں ہے، اور اگر تم تقسیم باری کو تقسیم کرنے میں انصاف سے کام لو اور ظلم کرنے سے بچو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو میلان ہے ایک کی طرف اس کو معاف فرمانے والے اور تم اور رحم کرنے والے ہیں تم پر اس سلسلے میں، اور اگر دونوں میاں بیوی طلاق کے ذریعے سے متفر جدا جدا ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا اپنے فضل سے. اس طور پر کہ
عربوں میں تو یہ ماحول ہے کہ اگر کسی شوہر کی ایک ہی بیوی ہے تو اس بیوی کو دوسری عورتیں طنز کرتی ہیں کہ تیرا شوہر کیسا کمزور، ایک ہی بیوی، طنز ہوتا ہے وہاں، اور ایسی وسعت ظرفی ان کی طبیعتوں میں کہ بیوی ہی اپنے شوہر کے لیے دوسری عورت تلاش کر کے دیتی ہے کہ یہ مناسب ہے تمہارے لیے. جی
اس طور پر کہ
شوہر اپنی یاد ہو جی قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گا، خالی بات کر کے دیکھنا نہیں. جی عربی میں در رتن کہتے ہیں شوکن کو، دوسری بیوی شوکن کو در رتن کہتے ہیں عربی میں، وہ ضرر سے مشتق ہے اس لیے. جی
اس طور پر کہ عورت کو دوسرا شوہر دے دیں اور دے دیں گے اور شوہر کو دوسری بیوی دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر فضل کرنے کے سلسلے میں بہت وسعت والے ہیں، اور ان کے
مدینہ میں ایک ہمارے دوست ہے، ان کی ایک شادی مدینہ میں ہوئی، دوسری یہاں ہم نے کروائی تھی، تو وہ مدینہ والی بیوی باقاعدہ یہاں دیکھنے آئی کہ یہ میرے شوہر کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اور اس نے تصدیق کی کہ ہاں یہ ٹھیک ہے چلے گی، تو اس نے شادی کی. بولو ایسی وسعت ظرفی کہاں لے کے جاؤ گے. جی
اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب سے اور تو خود تم سے یہ تاکیدی حکم لیا کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی سزا سے ڈرنا، اس طور پر کہ تم اس کی اطاعت کرو، اور ہم نے ان سے اور تم سے کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے اس حکم کی جس کا تمہیں تاکید حکم کیا گیا، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تخلیق، سلطنت اور بندوں کے اعتبار سے، سو تمہاری ناشکری اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بے نیاز، اپنی مخلوق اور ان کی عبادت سے بے نیاز ہیں اور سب خوبیوں والے ہیں اپنی صنعت میں، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو
وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا. یہ مقرر لایا گیا اس بات کی تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ تقوی انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کہ جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی، تو انسان کو واقعتاً اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کے واسطے ہے. اِن یَشَأْ یُذْہِبْکُمْ اَیُّہَا النَّاسُ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِیرًا. یہ ہے غنیین کا اظہار، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو دنیا سے ختم کر دے وے لوگو، یُذْہِبْکُمْ تم سب کو مٹا دے وے خدا تعالیٰ اس کائنات سے، اور تمہاری جگہ اللہ دوسری مخلوق کو لا کے کھڑا کر دے گئے، موجودہ انسان کو ختم کر کے دوسرے انسان لے آوے، یا جن سے انسان کو ختم کر کے کوئی اور مخلوق لے آوے، اللہ قادر ہے، تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پورے پورے طور پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. جی،
اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تاکید تقوی کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے تاکیداً اس حکم کو دوبارہ لایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کام بنانے کے لیے کافی ہے، یعنی اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہو اسی کا ہے، اگر وہ چاہے تو یہ لوگوں تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر.
من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ. جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا آخرت دونوں کے بدلے موجود ہیں. تمہاری طلب کم ہے، طلب میں کمی اور کوتاہی ہے، باقی اللہ کے پاس تو دنیا آخرت ہر طرح کے بدلے موجود ہے. لمن ارادہ لا عند غیره، جو دنیا آخرت دونوں چاہتا ہے اس کو اللہ ہی کے پاس بدلہ ملے گا، اللہ کے علاوہ کے پاس ہرگز نہیں ملے گا. لہذا تم میں سے کوئی بھی کمتر چیز کو ہرگز طلب نہ کرے. کمتر چیز یعنی اکیلی دنیا، اکیلی دنیا کو ہرگز اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے. اور کیوں تم لوگ اعلیٰ ترین چیز آخرت کو طلب نہیں کرتے ہو؟ عمل میں اخلاص پیدا کر کے، اس طور پر کہ تمہارا مقصود تو اللہ ہی کے یہاں ملے گا، اللہ کے یہاں علاوہ کہیں نہیں ملے گا، اسی لیے عمل میں اخلاص پیدا کر کے اللہ سے آخرت کو طلب کرو، اور ساتھ ساتھ میں دنیا بھی مانگو. کمزور ترین چیز صرف دنیا کے مطالبے پر اکتفا مت کرو. جی،
جو شخص بھی اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا کا بدلہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے اس شخص کے لیے جو چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے پاس چنا. سو دنیا اور آخرت کے بدلے میں سے کمتر کو کیوں طلب کرتے ہو، اور کیوں اعلیٰ کو طلب نہیں کرتے؟ اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے، اس وجہ سے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس مل سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے.
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ. حضرت مقیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی آیت. ان کے والد مقروض تھے لیکن مفلس تھے، قرض ادا کر سکے ایسی ان کی حیثیت نہیں تھی، حضرت مقیس رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ میرے والد نے فلاں سے قرض لیا ہے. اب شہادت کی بات آئی تو بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ باپ کے خلاف گواہی دینے جاؤں گا تو عدالت میں میرے باپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور میرا باپ مفلس سے کہاں سے یہ قرض ادا کرے گا. تو حضرت مقیس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے افلاس کو سامنے رکھ کر گواہی دینے سے ذرا آگے پیچھے ہو رہے تھے تو اس پر باری تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی. معلوم ہوا کسی صحیح معاملے میں والدین کے خلاف گواہی دینا یہ نافرمانی نہیں کہلاتی چونکہ اس کے ذریعے شرعی حق زندہ ہوتا ہے, اسی لیے یہ حقوق الوالدین میں نہیں آئے گا. یہ دوسرا شان نزول. ایک مالدار اور ایک فقیر کا جھگڑا حضور کی خدمت میں آیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ فقیر غریب آدمی بیچارہ تھوڑا ہی مالدار پر ظلم کر سکتا ہے, ہمیشہ مالدار ظالم ہوتا ہے غریب مظلوم. حالانکہ اس واقعے میں وہ فقیر غریب جو تھے نا وہ ظالم تھے مالدار کے اوپر. تو حضور نے یہ سوچا کہ بھائی یہ غریب آدمی کیا بیچارہ مالدار پر ظلم کرے گا, اسی لیے حضور کا رجحان قلبی اس کی طرف. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. نمبر تین, طعمہ بشیر منافق اس کی حمایت کرنے کے لیے بنو بیریق کے لوگ آئے بیجا حمایت, اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اے ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ, انصاف پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ. یہ بھی ایک ترجمہ ہے اس کا, انصاف پر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ یا مضبوطی سے انصاف کو قائم کرنے والے بنو. شہداء للہ, گواہی اللہ ہی کے لیے صحیح سچی دینے کی, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ولو علی انفسکم, اگرچہ اس گواہی کا نقصان تمہاری ذات کے خلاف پڑتا ہو, یعنی گواہی دینے سے اپنا نقصان ہوتا ہو نہ تو بھی صحیح گواہی دے دو. اب آدمی کسی کے حق کا اقرار کرتا ہے, کیونکہ میرے ذمے کالو کے 2 لاکھ روپے لازم ہے, تو یہ شہادت اپنی ذات پر ہو گئی اور اس میں نقصان اپنا کہ اپنے کو پیسے چکانے ہیں اس کو. یہ ہے ولو علی انفسکم, کہ شہادت کا نقصان خود کو اٹھانا پڑے, اپنی ذات پر اقرار کرنا پڑے تو بھی کرو. فاشدو علیہا, وہی طور پر کہ حق بات کا اقرار کر لو اور چھپاؤ مت. او الوالدین والاقربین, تمہاری گواہی کا نقصان ماں باپ پر آتا ہو یا رشتہ دار پر آتا ہو تو بھی تم پورے پورا حق ادا کرو. اب آدمی گواہی میں گڑبڑی کیوں کرتا ہے؟ غریبوں کی حمایت میں مالداروں کی خوشی حاصل کرنے, غریب کی حمایت میں غریب گواہی چھپاتا ہے. بیچارہ غریب, میں گواہی دوں گا تو یہ ہو جائے گا, اس لیے گواہی چھپائے گا. یا مالدار کی ہمدردی حاصل کرنے کہ میں سیٹھ کے خلاف گواہی دوں گا تو آئندہ تکلیف, چلو سیٹھ صاحب کے خلاف گواہی نہیں دینے کی, ہمدردی حاصل کرنے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما, جن کے خلاف گواہی دینی ہے وہ مالدار ہے یا فقیر ہے تو ان کی رعایت کرنے کی تو اللہ زیادہ حقدار ہے. تم کون ہوئے؟ اللہ تم سے زیادہ جانتے ہیں ان کی مصلحتوں کو. اسی لیے غریب کی ہمدردی میں مالدار کی خوشی حاصل کرنے گواہی کو مت چھپاؤ. فلا تتبع الہوا, لہذا تم اپنی خواہش پر عمل مت کرو گواہی کو چھپا کر کے, بئی طور پر کہ مالدار کی خوشامد کرو اس کی خوش ندی حاصل کرنے کے لیے. خوشامد مالدار کی گواہی چھپا کر, یا فقیر پر رحم کھاتے ہوئے مہربانی کرتے ہوئے گواہی مت چھپاؤ. دیکھو فلا تتبیع الہوا کہا گیا, گواہی میں گڑبڑی کرنا یہ خواہش پرستی ہے. کتنا سخت لفظ ہے, اندازہ لگاؤ. انتا دلو, یہ کہ تم انصاف نہ کرو, حق کو چھوڑ کر کے دوسری طرف مائل مت ہو جاؤ. وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم گما پھرا کر کے گواہی دو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, بات گول گول مول مول کرتے ہیں, ٹول ٹول کرتے ہیں, عدالت میں بلایا تو گول 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 تاکہ پوری بات واضح نہ ہو اور حق ثابت ہی نہیں ہو سکے. یہ بھی غلط طریقہ. ان تلو یعنی گواہی گھما پھرا کر کے دینا کہ جس میں حق چھپ جاوے, باطل ظاہر ہو جاوے. اور دوسرا ترجمہ بھی ہے اس کا, اگر تم کو گواہی کا والی بنایا گیا, تمہارے اختیار میں ہے گواہی دینا, تم گڑبڑی مت کرو. تو ایک قرات میں واو اول کا حذف ہے تخفیفا. او تو عریدو یا گواہی دینے سے تم اعراض کرو, جاؤ ہی نہ گواہی دینے کے لیے. بعض لوگ ہوتے ہیں حکمت مصلحت, ہم نہیں پڑھنا چاہتے ایسے معاملے میں, ہاں دیکھا تھا لیکن ہمیں نہیں آنا بھائی, مصلحت حکمت. او تعرض اعراض مت کرو گواہی کو دینے سے. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا, تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے, اس پر جزا سزا دیں گے. اسی لیے گواہی میں گول مول بھی نہیں کرنے کا, گواہی سے اعراض بھی نہیں کرنے کا, اس لیے کہ گواہی کی بنیاد کے اوپر پورا معاملہ ثابت ہونا اور رد ہونا موقوف ہے. اس لیے پورے پوری گواہی ادا کرو. جی
اے ایمان والو, انصاف کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جاؤ, یا انصاف کو اچھے طریقے سے قائم کرنے والے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ کے لیے حق کی شہادت دینے والے بنو, اگرچہ شہادت کا نقصان تمہیں ہوتا ہو, چنانچہ تم اپنے خلاف شہادت دو اس طور پر کہ حق کا اقرار کرو اور اس کو مت چھپاؤ, یا والدین اور قریبی رشتہ داروں پر اس کا نقصان ہو. اگر مشہود عالم مالدار یا فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رعایت کرنے کی زیادہ حقدار ہیں اور ان کے مسائل کو زیادہ جانتے ہیں. سو تم خواہش کی